اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فصیح بلیغ اور پردرد اور رقت آمیز ایک مؤثر واعظ فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا فصیح بلیغ اور درد بھرا اور بڑا ہی رقت آمیز ایک مؤثر واعظ فرمایا اور فرمایا، لوگو میں تم میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، فرائض سیکھ لو اور جگہ بعد دیگرے لوگوں کو سکھاؤ، وہ وقت قریب ہے کہ وحی کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی آپ کی وفات پر وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور پھر علم کے معدوم ہونے کا وہ زمانہ بھی آئے گا کہ دو آدمی ایک ضروری مسئلے میں جھگڑتے ہوں گے لیکن کوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں ملے. عمر فرمایا کرتے لوگو، فرائض کو ایسی توجہ سے اور محنت سے سیکھو جس طرح قرآن پاک سیکھتے ہو. اور کبھی فرماتے تھے، مسلمانوں فرائض کو سیکھو اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا ایک ضروری علم ہے. فرائض سے مراد میراث کے مسائل، وراثت کے مسائل. اگر گھر میں، خاندان میں، کنبے میں جھگڑے ملیں گے تو آپ کو اسی کے اندر ملیں گے، وراثت کے مسائل ملیں گے، وراثت کے جھگڑے ملیں گے. اور بس اوقات ڈور اتنی الجھ جاتی ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتا آپ اس کو سلجھانے کے لیے پکڑے کہاں سے. دادا کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، پھر ابا کی تقسیم نہیں ہوئی، پھر نانی کی نہیں ہوئی، اور پھر امی کی نہیں ہوئی، اور پھر معاملہ اتنا الجھ چکا ہے کہ اب ڈور ہی نہیں ملتی، سنبھلے کہاں سے. نفرتیں بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، اور آمدنی بھی خراب ہے. کون کس کا حق کھا رہا ہے کسی کا کچھ نہیں پتا. فرائض وراثت کے پاس ہے اور یہ کوئی مستحب اور نفلی عمل نہیں ہے، یہ فرائض ہے، فرض ہے. اور کسی کا حق نہ دینا حرام ہے اور کسی کا حق دینا فرض ہے. آپ لاکھوں روپے صدقہ کر دیں لیکن ایک روپے کسی کا حق مار لیا، اس سے بہتر تھا کہ آپ کچھ بھی نہ کرتے اور کسی کا جو حق تھا وہ اس کو واپس کر دیتے. فرائض. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایک وقت آئے گا لوگوں کو اس کے بارے میں فکر نہیں رہے گا. تو آپ نے فرمایا، لوگوں ان چیزوں کو سیکھ لو. اور یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر زندگی کا مسئلہ. شریعت نے تو اتنا اہتمام فرمایا کہ انتقال کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ وراثت کی تقسیم. دیر نہ کرو، دیر نہ کرو. جتنی اس کی چیزیں ہیں اس میں ہر ایک کا حصہ شامل ہو گیا، ہر ایک میں ہر ایک کا حصہ ہے. وہ راسا کر جتنا جلدی ہو اسے تقسیم کرو. اللہ اپنا خوف نصیب فرما دے اور آخرت کی، آخرت کا سچا محاسبہ اور اس پر صحیح یقین نصیب. تب یہ آسان ہے، ورنہ بڑا مشکل. ورنہ تو آدمی کہتا ہے مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی. اس دن کی عظمت، اہمیت، خوف، دردناک واقعات اگر وہ سامنے ہیں اور اس پر یقین ہونا. دیکھو ایک آدمی کو یقین تھا، اللہ اکبر، اس کو سے زنا ہو گیا، سچا مسلمان تھا، زنا ہو گیا، بشری تقاضے کی وجہ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، لیکن اللہ کی شان اس کو اس زندگی کا اتنا یقین تھا کہ بار بار حضور کی خدمت میں کہے، رسول اللہ مجھے پاکیزگی، پاکیزگی، مجھے پاک کیجیے، مجھے پاک کیجیے. اور اسے پتا ہے کہ میری سزا کیا ہے، کہ دنیا دیکھے گی اور مجھے پتھروں سے سنسار کیا جائے گا. لیکن وہ اپنے آپ کو بار بار اس سزا کے لیے پیش کر رہا ہے، بار بار پیش کر رہا ہے. خاتون آئے کہ رسول اللہ مجھے بھی پاک کیجیے. کہا جا، تو بھی حاملہ ہے، بچہ لے کے، بچہ پیدا ہوگا پھر دیکھیں گے. پھر بچہ پٹھا کے لے، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، کوئی پولیس نہیں، کوئی گرفتاری نہیں. کہا اس کو لے جاؤ، جب یہ بچہ کھانے کے قابل ہو جائے پھر لے آنا. اب ظاہر ہے بچہ دو ڈھائی سال کے بعد کھانے کے قابل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں لقمہ ہے. کہا یا رسول اللہ اب یہ میرے دودھ سے بے نیاز ہو گیا، یہ کھا رہا ہے، مجھے پاک کیجیے. اتنی بڑی سزا کے لیے اپنے آپ کو کیوں پیش کر رہا ہے؟ وہ زندگی کا یقین ہے، وہ زندگی کا یقین ہے، وہ زندگی کا یقین ہے. تو اس زندگی پر صحت مند ایمان کے بغیر معاملات کا دین زندہ کرنا بڑا مشکل ہے. عبادت کا دین زندہ ہو جائے گا، عبادت کا دین زندہ ہو جائے گا، وہ تو آپ کہیں بھی ماحول میں جائیں گے تو آپ عبادت کا دین زندہ ہو جائے گا. بے نمازی ہے، نمازیوں میں جائے گا تو نمازی بن جائے گا. فجر بھی نہیں پڑتا، ظہر بھی نہیں پڑتا، حرم جائے گا تو تہجد بھی پڑھنے لگ جائے گا. ماحول جو ہے عبادت کا دین آ جائے گا، عبادت کا دین آ جائے گا، لیکن کیا معاملات بھی صاف کر لے گا؟ نا نا نا، وہ اتنا آسان نہیں. اپنے معاملات بھی دین کے مطابق ڈھال لے گا، معاشرت کا دین بھی زندہ کر لے گا، کہ رہن سہن خوشی غمی بھی دین کے مطابق ڈھال لے، یہ مشکل ہے. عبادت کا دین آ جاتا ہے، ذرا سا ماحول مل جائے دین آ جائے گا. نہیں تھی عبادات، ماحول ملا عبادت آ گئی، لیکن معاملات خوف خدا کے بغیر ہیں، خوف خدا کے بغیر ہیں. اور معاملات اتنے اہم ہیں کہ اگر معاملات ٹھیک نہیں تو عبادت کی روح بھی ٹھیک نہیں. ڈھانچہ ہے، رسم ہے، شکل ہے، روح کوئی نہیں. روح تو لقمہ حلال سے ہے بھائی، روح تو معاملات کی درستگی سے ہے. معاملات کتنے ٹھیک ہیں، تو یہ ایک آخرت کی زندگی کا یقین ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا درد بھرا انداز سے بیان فرمایا اور واعظ فرمایا، بڑا مؤثر، اور اسی بات کی تلقین فرمائی، لوگوں یہ فرائض سیکھو. میراث کوئی اختیاری معاملہ نہیں، بلکہ یہ ایسا حق ہے کہ مرنے والا اور وارث نہ بھی چاہے تو یہ حق تو ثابت ہو جائے گا. کچھ چاہے نہ چاہے، جانے والے کا مال دوسروں کی ملکیت میں آ جائے گا، اور پیچھے والا چاہے نہ چاہے وہ اس مال کا حقدار ہو جائے گا. یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، اس کا حق ہو. ہاں، جب ملکیت آ گئی پھر اپنے اختیار سے بھائیوں میں دے، بہنوں میں دے، غریبوں میں دے، مسکینوں میں دے، لیکن اس سے پہلے نہیں. یہاں تو وراثت تقسیم نہیں ہوتی، اور جانے والے کے مال میں دعوتیں چل رہی ہوتی ہیں، دیگیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ دن منایا جا رہا ہے، وہ رات منائی جا رہی ہے، وہ جمعرات منائی جا رہی ہے، وہ جمعہ منایا جانا ہے. کھانے والے بھی گنہگار، کھلانے والے بھی گنہگار. ارے میاں، یہاں تو دینداری یہ ہے، یہاں تو جانے والے کے لیے احسان ثواب اور خیر خواہی ہے کہ اس کے معاملات میں شریعت کو پر عمل کرو، شریعت کے مطابق اسے تقسیم کرو. یہ جانے والے کے ساتھ بھی احسان ہے اور اس کے ساتھ بھلائی ہے، اور اپنے حق میں بھی یہی بھلائی ہے. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر وارث کسی وجہ سے مثلا آپس کے لڑائی جھگڑے اور رنجش کی وجہ سے، یا دوسرے وارثوں کو فائدہ پہنچانے کے غرض سے چاہتا ہے کہ میں فلاں میت کے مال میں سے حصہ نہ لوں، تو اس کو چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میت نے مال چھوڑا ہے اور یہ اس کے شرعی وارثوں میں سے، تو یہ شخص خود بخود اس مال کا وارث بنے گا، مالک بنے گا، خواہ قبول کرے نہ کرے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اپنا حصہ لینے کے بعد پھر جس کو مرضی دے دے، اپنے پاس رکھے یا کسی اور کو دے دے. ملکیت تو مرنے کے ساتھ ہی، حق تو اس کا ثابت ہو گیا، مالک تو یہ بن گیا، اب اس کے بعد اس کی مرضی ہے، نہ استعمال کرے، اپنی مرضی سے کہیں بھی خرچ کر دے. اسی طرح اگر جانے والا چاہتا ہو کہ فلاں وارث میرے مال میں حصہ دار نہ بنے، تو اس کی خواہش سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے فلاں کو آگ کر دیا، میں نے اس کو آگ کر دیا، اور میں نے اس کو آگ کر دیا، اس کے آگ کرنے سے آگ نہیں ہوتا، اس کے آگ کرنے سے آگ نہیں. ہاں، زندگی میں صحت کی حالت میں اپنا مال اللہ کے راستے میں یا غریبوں میں یا ضرورت مندوں میں یا کہیں تقسیم کر دیتا یا تحفہ دے دیتا یا ہدیہ دے دیتا، وہ ٹھیک تھا صحت کی حالت میں. لیکن اب مر گیا اور مرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں کو نہ دینا میرے مرنے کے بعد، تو اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مرتے ساتھ ہی
پیچھے رہنے والے اعمال ورثاء میں تقسیم ہوگا، اور اس کے مرنے کے بعد وہ شخص جو شرعاً وارث ہے خود بہت مالک بن جائے گا، اور اس کا حصہ اس کو ضرور دیا جائے گا. اگر بالفرض اس مورث نے عاق نامہ بھی تحریر کر دیا کہ میں اپنے فلاں وارث سے، بیٹا ہو یا بیٹی یا کسی قسم کا وارث ہو، فلاں وجہ سے ناراض ہوں اور وہ میرے مال اور ترکے سے محروم رکھا جائے، تو یہ عاق نامہ شرعاً اس کی کوئی حیثیت، اس عاق نامے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جو شریعت نے بچی کے لیے یا بیٹے کے لیے یا ورثاء کے لیے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ بہرحال اسے ملے، وہ بہرحال اسے ملے گا. ایسی اگر اپنے ترکے کے بارے میں شرعی قاعدے کے خلاف زبانی یا تحریری فیصلہ کر دیا کہ میری مفاد کے بعد اس طرح تقسیم کر دو، اور وہ تقسیم کا انداز غیر شرعی ہے، اور جس انداز سے اس نے وصیت کی وہ شریعت کے خلاف ہے، اس وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اور اس کی اس تحریر جو غیر شرعی ہے اور شریعت کے خلاف ہے، اس کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا، تقسیم ایسی ہوگا جیسے شریعت نے بتایا. اللہ رب العزت عبادات اور معاشرت اور معاملات کے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.